وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ اس خبر سے شروع کریں گے کہ پاکستان کی فضائیہ نے بھارت سے کشیدگی کے پیش نظر دفاعی نوعیت کی جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں. آگے چل کر ہم افغان حکومت کا گلبدین حکمتیار کے ساتھ امن معاہدہ, نیو یارک بمبار پر نیا انکشاف, اور آخر میں امریکہ کے سیاہ فام مظاہرین کے پولیس سے جھڑپوں پر بات کریں گے. اور کیونکہ ہم زیادہ تر بات کریں گے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کے پیش نظر پاکستان کیا کچھ کر رہا ہے, لہٰذا اگر آپ لوگ اس پہلے آدھے گھنٹے میں کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-789. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان سے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد سعد ہیں, جبکہ ہمیں بھارت سے اور نئی دہلی سے جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار پشپندر کمار نے. آئیے, کیونکہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح کی ایک کشیدگی کا ماحول پایا جاتا ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ, اس حوالے سے ہمارے نمائندے محمد اشتیاق نے ایک مختصر سی رپورٹ تیار کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
پاکستانی فضائیہ کی مشقیں ہائی مارک 2016 جاری ہیں, اور جمعرات کو فضائیہ کے ایک بیان میں کہا گیا کہ یہ باقاعدگی سے منعقد ہوتی ہیں. بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ ان مشقوں کو فضائیہ میں بہت اہمیت حاصل ہے. یہ فضائی مشقیں ایسے وقت ہو رہی ہیں جب بھارتی کشمیر کے علاقے اڑی میں گزشتہ اتوار کو عسکریت پسندوں کے حملے میں 18 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے کہا کہ فضائیہ کی حالیہ مشقیں پہلے سے تھیں اور ان کے بقول یہ معمول کی مشقیں ہیں. نفیس زکریا نے ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی ان خبروں پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اڑی میں حملے کے بعد بھارت سرحدی علاقوں میں عسکری قوت بڑھا رہا ہے. تاہم نفیس زکریا کا کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج ہر قیمت پر ملک کے دفاع کے لیے تیار ہیں.
We have seen all those reports. Pakistan is a peace-loving country and we pursue our Prime Minister's vision of peaceful neighborhood. But let me make it clear that armed forces and the entire nation of Pakistan remain ready to defend the country's sovereignty and territorial integrity at all costs.
نفیس زکریا نے کہا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے, لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج اور پوری قوم ملکی سالمیت اور جغرافیائی حدود کے تحفظ کے لیے تیار ہے. ادھر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ ہماری فضائی حدود کا دفاع کرنے والے ہمہ وقت تیار ہیں. واضح ہے کہ حالیہ فضائی مشقوں کے سبب پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی نے بدھ کو ملک کے شمالی حصوں کی فضائی حدود میں پروازیں منسوخ کر دی تھیں, جس کی وجہ سے اسلام آباد سے اسکردو, گلگت اور چترال جانے والی پروازیں متاثر ہوئیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, تو سب سے پہلے ہم بھارت چلتے ہیں جہاں سے نئی دہلی سے ہمیں جوائن کیا ہے پشپندر کمار نے. کمار صاحب, آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان بھارت کے درمیان اس وقت بہت زیادہ کشیدگی ہے. یہاں نیو یارک میں اقوام متحدہ کا جنرل اسمبلی کا بھی اجلاس چل رہا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے تند و تیز قسم کے لہجے میں بات کی جا رہی ہے دونوں طرف سے. کچھ یہ بتائیں کہ اڑی میں جو حملہ ہوا اس کے حوالے سے بھارت کے اندر کیا کہا جا رہا ہے, کیا وہ پاکستان کی ریاست کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے؟
دیکھیے, جہاں تک اڑی میں جو حملہ ہوا ہے اور جو فوجی ہلاکت ہے, کوئی 19 لوگ اس میں فوجی مارے گئے ہیں, اور جس طریقے سے اس کے بعد جو انکاؤنٹر ہوا اس میں 4 لوگوں کو مارا گیا ہے, تمام ساری باتیں اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان کا میڈیا اور ہندوستان کا عوام کوئی بھی اس بات سے الگ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس حملے میں پاکستان کی سیدھے طور پر ملوث ہے. اور اس وجہ سے اس وقت ملک کے اندر جو پورے ماحول بنا ہوا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان سے لمبے وقت سے, چاہے 26/11 کا معاملہ ہو, پھر اس کے بعد میں دوسرا پٹھان کوٹ ہو یا گرداسپور ہو, اس کے بعد بھارت کے عام لوگوں میں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ اس بات کا غصہ ہے کہ کشمیر میرا خیال ہے کوئی 70 سال ہو گئے, اس پہ کوئی بات چیت نہیں ہو پاتی ہے, جب بھی بات ہوتی ہے پھر کہیں جا کے ڈیریل ہو جاتی ہے. لہٰذا جو ایک ایگریسیونیس میں دیکھ رہا ہوں لوگوں پہ اور میڈیا, جس کی بہت اثر میں کہہ رہا ہوں کہ نمائندگی بھی زیادہ کر رہا ہے اور کچھ میڈیا جو ہے جنگوزم بھی زیادہ کر رہا ہے, لیکن لوگوں میں غصہ ضرور اس بات کا ہے کہ اس کا بدلہ لیا جانا چاہیے اور حکومت سے بھی اس بات کا دباؤ ہے. اسی لیے بھارتی جنتا پارٹی کی طرف سے پردھان منتری نریندر مودی نے بھی یہ کہا ہے کہ تمام بی جے پی کے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی جو اینگر ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں, ان کو بتائیں کہ بھارت بدلہ لے گا, صحیح وقت پہ لے گا, لیکن اس طریقے کا جو ماحول ہے اس سے سرکار بھی دباؤ میں ہے.
ہم لوٹتے ہیں پاکستان جہاں سے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد ہمارے ساتھ ہیں. بریگیڈیئر سعد, آپ ہمیں بتائیں کہ ایک تو یہ کہ کشمیر کے معاملے پر جو بھارت کا رد عمل سامنے آیا ہے, آپ کے خیال میں یہ کس حد تک حقائق پر مبنی ہے, اور دیگر یہ کہ پاکستان نے بھارت کی کارروائیوں سے کیا محسوس کیا ہے, کیا کوئی جنگ کا خطرہ ہے؟
یہ جو اس کا واقعہ ہوا, میرا خیال یہ ہے پاکستان کا اس میں ملوث ہونے کے امکانات بہت کم ہیں. پاکستان کی صرف 2.5 لاکھ فوج جو ہے وہ فاٹا میں اور پختونخوا میں اور بلوچستان میں اس وقت کارروائیوں میں مصروف ہے. وہ یہ نہیں چاہے گی کہ ایک نیا محاذ کھولا جائے ہندوستان کے ساتھ اور ایک جنگ کی صورت حال ہو جائے, کیونکہ وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے.
اچھا,
کوئی اپنے اگر پاکستان کو دیکھ لیں, نیشنل اگر آپ اس کی اسسمنٹ کریں تو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو کشمیر میں ایک انتفاضہ چل رہا ہے اور اس کی طرف دنیا کی توجہ مرکوز ہے, اس سے کیوں توجہ ہٹائی جائے اور ایک ایسے واقعے کے اوپر جس کو دہشت گردی کے اس میں دائرے میں آپ لے کے آ سکتے ہیں, وہ پورا جو اس جو کشمیریوں نے وہاں پر مزاحمت کی ہے بغیر ہتھیاروں کے, اس سے توجہ ہٹائی جائے اور اس کی توجہ ڈالی جائے اور وہ پاکستان کو اس میں ملوث کیا جائے. تو مجھے نہیں لگتا ہے, یہ لگتا ہے کہ اندر کوئی مزاحمت کار جو ہیں جو کشمیر میں اس وقت معاملات چل رہے ہیں, جو حالات ہیں, اس کا غم غصہ پایا جاتا ہے اور اس میں یہ اڑی کا واقعہ ہو سکتا ہے. پاکستان میں اس وقت اس کو بڑی تشویش کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ جو خبریں پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فارورڈ ایئر بیسز پہ انڈین ایئر فورس کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے اور ان کو آگے لایا جا رہا ہے, اور پاکستان کا یہ اسسمنٹ ہے کہ اگر ہندوستان نے اس کی بڑی رد عمل ظاہر کیا تو وہ ایک فضائی حملے کے طور پہ پہلے آئے گا. بعد میں کیا ہوتا ہے وہ تو دیکھا جائے گا, لیکن جو پہلے رد عمل ہوگا ایک وہ سرجیکل اسٹرائک, جس کو ہندوستان میں اس کے اوپر کافی بات چیت ہوتی رہتی ہے کہ سرجیکل اسٹرائک کیے جائیں, کیمپس کی پر کیے جائیں یا کوئی اور دفاعی نوعیت کا کوئی ٹارگیٹ ہو اس کی پر کیا جائے, تو جس کی وجہ سے پاکستان ایئر فورس کو الرٹ کیا گیا ہے اور پاکستان یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے اوپر اگر حملہ ہو تو اس کے لیے تیاری نہ ہو. تو اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فضائی ایکٹیویٹی ہے اور جو مشغالی علاقہ جات ہیں وہاں پر سی آئی اے کی پروازوں کو منسوخ کیا گیا ہے, کیونکہ کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ کس وقت کوئی اسٹرائکس اگر آتی ہیں تو اس میں کوئی سویلین ایئر لائنر جو ہے وہ اس میں اس کی زد میں نہ آ جائے.
جی پشپندر کمار, آپ بتائیے, کیونکہ نیو یارک میں جس طرح کا اجلاس ہو رہا ہے اس سے صاف نظر آتا ہے کہ بی جے پی کی جو سرکار ہے وہ پاکستان کو دوسرے ملکوں سے کاٹنا چاہتی ہے, اس کو آئسولیٹ کرنا چاہتی ہے. اس حوالے سے بتائیے, جس طرح کے بیانات آپ کی سرکار نے بلوچستان کے بارے میں دیے اور اب نیو یارک میں جو اجلاس ہو رہا ہے, اس سلسلے میں آپ لوگ جو کہ اعتدال پسند ہیں وہ کچھ محسوس کرتے ہیں کہ بھارتی حکومت جارحانہ رویہ اختیار کر رہی ہے؟
جارحانہ کی بات ہے, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر جو ہمارے یہاں سینر ایلیمنٹ کہا جا سکتا ہے, لبرل ایلیمنٹ کہا جا سکتا ہے, وہ یہ تو مانتا ہے کہ اب اگر آپ بدلہ نہیں لے سکتے یا کوئی اگریشن نہیں کر سکتے یا سرجیکل اسٹرائک نہیں کر سکتے تو کم سے کم پاکستان کو آپ آئسولیٹ کریں, پاکستان کو کارنر کریں, پاکستان کے خلاف سینکشن لگائیں جس میں جنگ کو ٹالا جا سکتا ہے. تو وہ لبرل سیکشن بھی اس وقت حکومت کے ساتھ کھڑا ہے. جہاں تک बीजेपी कांग्रेस की बात है तो पाकिस्तान को आइसोलेशन करने के लिए करीब करीब मैं समझता हूँ कि तमाम जमातें जो है मुस्तहिद हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि एक सेक्शन जो है जिसको लार्जर सेक्शन हम कह सकते हैं वो पाकिस्तान से बदला चाहता है। अब उनके हिसाब से तो बदला मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि कल ही कोई यहाँ से बम गिरा दिया जाए। अब ये भी लोगों की अपनी ख्वाहिश है जिसमें लोग इस बात पे लगे, लेकिन जो सेनर एलिमेंट है उसकी आवाज इसलिए दब गई है कि उनको भी ये नहीं सूझ रहा है कि वो आवाम के सामने क्या कहें कि भाई पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि सब जानते हैं कि मुंबई के हमले के बाद भी ये बातें हुई, फिर पठानकोट पे भी हुई और ये पिछले 70 साल से लगातार ये सिलसिला चल रहा है। तो उसमें भी जो एक कह सकते हैं कि जो डिवीजन पहले हुआ करता था, एक लॉबी कहती थी कि नहीं साहब इसको बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, हमारा पड़ोसी है, वो लॉबी की आवाजें भी दबती नजर आ रही है और उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना जो है रुख भी बदला है। जहां तक कि लोगों का मानना है, इस वक्त मैं समझता हूं कि भारत अगर कोई जाति भी करेगा उसके साथ भी मुल्क खड़ा हुआ है। तो आप जारहाना वाली बात जो आप कह रही हैं ये हो सकता है कि पाकिस्तान के नुक्ते नजर से लगता हो, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में लोग जो है बहुत ज्यादा गुस्से में है, इंटेलेक्चुअल बहुत ज्यादा गुस्से में है, अखबारों को हम देख रहे हैं उस किस्म का है। हाँ, कुछ लोग जो है जो आइडियोलॉजिकली है जैसे लेफ्ट पार्टीज है हमारे यहाँ, उनका अपना कहना है कि साहब देखिए नहीं बातचीत होनी चाहिए, लेकिन लेफ्ट पार्टी की हैसियत हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 545 में से सिर्फ घटके 8 रह गई है। तो ये भी अपनी जगह सच्चाई है कि तमाम डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को अपने वोट बैंक का भी चिंता होती है, लोग जानते हैं कि इलेक्शन में जाना होता है तो आप जिन चीजों को कह के आते हैं हुकूमत में वो सामने करना होता है। फिर कांग्रेस भी तंज कर रही है, तमाम दूसरे लोग तंज कर रहे हैं इस वक्त इस सरकार के ऊपर के आप बहुत दावों बन के आए थे, बहुत माचो बन के आए थे, 56 इंच के सीने की बात करते थे, पाकिस्तान को आंख में आंख डाल के बात करते थे, अब वक्त आया है कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके का भी हुकूमत पर दबाव है।
जी हाँ, मगर नज़र आता है कि दोनों तरफ से पोस्चरिंग हो रही है। आप दोनों हजरात हमारे साथ रहे हैं, हम बारी बारी कुछ कॉल्स लेते हैं। मियाँ वाली से हमें कॉल किया है मुरीद खान ने। जी जनाब कहिए मुरीद खान। जी मुरीद खान मियाँ वाली से क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, उसके बाद हमें कॉल किया है मियाँ वाली से ही कलीमुल्ला नियाजी ने। जी कलीमुल्ला नियाजी, जी जी कहिए। अच्छा, और तीसरे कॉलर प्रोड्यूसर ने हमें बताया, लियाकतुल मुल्क ने कॉल किया था दीर से।
अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम।
मोहतरमा, ये कश्मीर की इशू पर कल पाकिस्तान के वजीर आजम ने जो मुदल्लल और मुअस्सर अंदाज में अक्वामी मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में वहाँ के गयूर हुर्रियत पसंदों की बुनियादी हुकूक के हवाले से और उन पर डाए जाने वाले जुल्म सितम और दरिंदगी के हवाले से जो बातें की है वो काबिल तहसीन है। और मेरे ख्याल में ये जो आजकल उन लोगों के हुर्रियत पसंदों के खिलाफ जो असलहा इस्तेमाल हो रहा है ये उसकी भी बदतर असला है जो सद्दाम हुसैन के बारे में अमेरिका ने यूएनओ से मैंडेट हासिल करके कीमियाई असलहे का वो ड्रामा रचाया और वहाँ की एंड से एंड बजाई। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। मशरकी तिमूर और साउथर्न सूडान अगर उनका मसला हल हो सकता है तो कश्मीर मुसलमानों के सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक उनका हक है, आपकी खुद इरादियत देनी चाहिए।
बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, आपकी आपकी बात हमने सुन ली, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साद, आपको पता है कि दोनों तरफ से बहुत ज्यादा इमोशंस हैं, लेकिन अगर पुष्पेंद्र कुमार की बात मानी जाए कि इस वक्त कश्मीर में जो वाकयात हो रहे हैं उसकी डोरें पाकिस्तान के हाथ में हैं, आपके इल्म में हैं हाफिज़ मोहम्मद सईद हो, दीगर जो कश्मीरी रहनुमा हैं वो पाकिस्तान में काफ़ी खुल्लम खुल्ला जो हैं अपने जलसे करते हैं, इस हवाले से आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए ताकि कश्मीर का मामला ठंडा हो?
ये पिछले 70 साल तकरीबन अभी हो गए हैं पाकिस्तान को और इंग्लैंड को बरतानिया से आज़ादी के बाद। ये जो आपको जितनी भी आपने हाफिज सईद की बात की, आपने कश्मीर में जो इंतफादा हो रहा है इसकी बात की, चार पाकिस्तान में जंगें की उसकी बात अगर आप कर लें तो ये जो है सबको जो है ये सिम्टम्स हैं। مسئلہ ہے کشمیر کا، پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک تنازع ہے کشمیر کا، جب تک وہ حل نہیں ہوگا نہ پاکستان اس میں کچھ کر سکتا ہے نہ اس کو ہندوستان کچھ کر سکتا ہے. یہ کشمیر کے عوام کو اپنے جو ان کے وہ ہے آزادی کی جو تحریک ہے یا وہ جو چاہتے ہیں
علی انجم
پوچھا نہ جائے اور جب تک اس مسئلے کو حل نہ کیا جائے یہ پٹھان کوٹ ہوتے رہیں گے، یہ بامبے بھی ہوتے رہیں گے، یہ پوری بھی ہوتا رہے گا. ہم کب تک یہ جو ہے اس کے ساتھ یرغمال ہو کے رہیں گے؟ اور پھر نہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے نہ ہندوستان آگے جا سکتا ہے. ہمیں اس میں سے نکلنا پڑے گا اور اس کا نکلنے کا یہی طریقہ ہے. اس کی کوئی فوجی حل نہیں ہے، نہ پاکستان اس کا فوجی حل نکال سکتا ہے نہ ہندوستان اس کی فوجی حل نکال سکتا ہے نہ جو یہاں پر مزاحمت کار ہیں وہ اس کا حل نکال سکتے ہیں. یہ سارے سمپٹمز ہیں. تو حل ہے مذاکرات کا. اس کے لیے ہندوستان جو ہے وہ کسی حالت میں تیار نہیں ہے. اس کو حل کرنا ہے اس مسئلے کو، ورنہ یہ اگلے 100 سال بھی ہندوستان نے اس کی کوشش کی نا. سن 71 میں پاکستان کو 2 لاکھ کر دیا، لیکن کیا ہوا اس کا؟ ایک زیادہ خطرناک پاکستان جو ہے نا وہ ابھر آیا ہے. کیا ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان مزید ایکسٹریمزم کی طرف جائے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو مزید اس ڈائریکشن میں آگے بڑھایا جائے؟ یہ نہ ہندوستان کے مفاد میں ہے نہ یہ پورے اس خطے کے مفاد میں ہے نہ پاکستان کے مفاد میں ہے. تو جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور اس کے مختلف طریقے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہندوستان کو اپنے پوزیشن سے ہٹنا پڑے، ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کو اپنی پوزیشن سے ہٹنا پڑے، اس کے بیچ میں سے بھی کوئی حل جو ہے وہ نکل سکتا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو ایک ون ٹائم ایک اس کا سولوشن نکالا جائے اور اس کو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کا یہ بہت بڑی وجہ ہے اس کو نکالا جائے بیچ میں.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد، آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. پشپندر کمار آپ ہمارے ساتھ رہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
پروگرام ہفتہ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے. جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتا ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی فضائیہ نے بھارت سے کشیدگی کے پیش نظر دفاعی نوعیت کی جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت بھارت سے سینئر صحافی پشپندر کمار ہیں اور ان قریب ہمیں جوائن کریں گے پاکستان سے جوہری سائنسدان ڈاکٹر عبد الحمید نیئر. لیکن کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کال کیا، ان کو موقع دیتے ہیں. دوبارہ سے کال ملائی ہے مرید خان نے میاں والی سے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم جناب، داؤد خیر سے بات کر رہا ہوں. جناب 7 لاکھ انڈیا کی فوج کشمیر پر 70 سال سے ظلم کر رہی ہے اور دن بہ دن ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، لوگوں کو اندھا کیا جا رہا ہے. اگر مغربی جرمنی اور وسطی جرمنی اگر دیوار برلن ٹوٹ سکتی ہے تو یہ نارمل لینڈ جو ہے ہمارے کشمیری بھائی ہیں یہ کراس کر جائیں.
بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ہمیں کال کیا ہے دھانا والا سے شوکت علی انجم نے. جی شوکت علی انجم دھارا والا سے بات کیجیے.
السلام علیکم میڈم. شوکت علی انجم دھارا والا سے عرض کر رہا ہوں. میڈم بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بنیادی طور پر مسئلہ کشمیر ہے. اب اس کا اس کے بعد یہ ہندوستان جو ہے وہ بلوچستان میں مسائل پیدا کر رہا ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں بلوچستان تو مکمل ایجنڈے کا حصہ ہے اور وہ کشمیر سے مسائل کو ہٹانے کے لیے بلوچستان کو کیوں آواز دے رہا ہے؟
بہت شکریہ آپ کے. جی جی بہت شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے کوہاٹ سے راج محمد نے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بھائی جی ہمارے جو ہے نا منہ میں رام رام اور بغل میں چھرا.
بہرحال آپ کی بات ہم سمجھ گئے. جی
جوانوں کا دکھ ہے, اپنے 18 جوانوں کا دکھ ہے اور انہوں نے لاکھوں کشمیریوں کو ہلاک کیا ہے اور اندھا کیا ہے ان کو, اس بات کا ان کو دکھ لیا, کیا وہ انسان نہیں تھے؟
بہت شکریہ آپ کی بات ہم نے سن لی. ہمارے ساتھ اس وقت پشپیندر کمار ہیں, ان کو بھی ہم سنیں گے, لیکن ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے جوہری سائنسدان ڈاکٹر عبد الحمید نیئر نے.
اوکے السلام علیکم.
شکریہ ڈاکٹر نیئر. آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان اور بھارت دونوں جوہری ہتھیار سے لیس ہیں, اس وقت کشیدگی دونوں ملکوں کے بیچ عروج پہ ہے, کیا جوہری ہتھیار رکھنا جو ہے وہ مزید خطرے کو بڑھاتا ہے یا پھر آپ کے خیال میں طاقت کا توازن قائم رہے گا؟
دیکھیں اگر لوگ لاجیکلی چلیں تو طاقت کا توازن برقرار رہنا چاہیے, لیکن جب لوگ غم و غصے میں ہوتے ہیں, جذبات میں ہوتے ہیں تو لاجک کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, تو ایسی صورت کے اندر وہ ہو سکتا ہے کہ ایسی حرکت کر بیٹھیں جس سے باتیں آگے بڑھتی چلی جائیں. بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلسل یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ جاؤ پاکستان کو سبق سکھاؤ, جاؤ پاکستان کو سبق سکھاؤ. ہمارے جو ہندوستان کے پردھان منتری ہیں انہوں نے بھی کہا ہے اور وزیر داخلہ نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کو سبق سکھائے بغیر ہم نہیں چھوڑیں گے. تو اب یہ جو بات ہے اس میں اگر انہوں نے کوئی سبق سکھانے کی کوشش کی اور انہوں نے کراس بارڈر اٹیک کر کے کچھ انسٹالیشن کو ختم کرنے کی کوشش کی, چاہے وہ دہشت گردوں کے ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ لشکر طیبہ اور جیش محمد کے ہی کیوں نہ ہو, پاکستان اس کا جواب کسی نہ کسی طریقے سے ضرور دے گا. اگر نہیں دے گا تو اس حکومت کی اور فوج کی ملک میں بڑی بے عزتی ہو جائے گی. اس وجہ سے وہ جواب دیں گے ضرور, اور جب جواب دیں گے تو بات آگے باقی چلی جائے گی. یہ جو مواقع ہیں ان مواقع کے اوپر سینسیبل رہنا, اپنے حالات کو اچھی طرح دیکھ کر اس کے مطابق اپنے ریاکشنز کو ظاہر کرنا بہت ضروری ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس وقت اپنے حالات کے غلام ہو چکے ہیں, سلیج ہو چکے ہیں. اس لحاظ سے کہ ہندوستان اگر جس انداز میں اس نے کشمیر کے ساتھ کشمیر میں اپنی تمام کاروائیاں کی ہیں اس سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بگاڑے تاکہ توجہ جو ہے وہاں سے ہٹ کے کہیں اور چلے جائے. پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنی اس نے اپنی پچھلی فارن پالیسی پچھلے سالوں میں تحائیوں میں چلائی ہے وہ ایک بالکل ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ گئی ہے, جہاں پہنچ کے اب وہ اس کے اوپر ایک مصیبت بن کے سوار ہو گئی ہے اور دنیا جہاں اس کے اوپر ہر بات کے اوپر لان تان کرتی ہے. تو اب اسے پتا نہیں کہ اس سے کیسے جاری رکھے اور کیسے اس کو کسی نتیجے تک پہنچائے.
بہت دلچسپ بات کی آپ نے.
یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ دونوں ممالک کوئی نہ کوئی خراب قسم کی غلطی کر سکتے ہیں اور کر کے دونوں ملکوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں.
پشپیندر کمار جانے سے پہلے اگر آپ تبصرہ کرنا چاہیں, جس طرح سے آپ نے سنا پاکستان کے جوہری سائنسدان ڈاکٹر عبد الحمید نیئر نے کہا, یہی سوال آپ سے, آپ کے خیال میں دونوں ملکوں کے پاس جوہری ہتھیار ہیں, کیا طاقت کا توازن قائم رہے گا یا خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟
دیکھیں
देखिए जहां तक भारत की बात है, मुझे नहीं लगता कि भारत में तमाम इश्तेहालंकित तकरीरें हो रही हैं, गुस्सा है, पाकिस्तान से बदला लेने की बात कही जा रही है, लेकिन मुझे शायद ही कोई ऐसा कहीं कोई रुख मुझे नजर आता हो अवाम में और जो इस वक्त जो मीडिया है उसमें कि भारत कोई फुल फ्लेज वॉर की बात कर रहा हो या जौहरी हथियारों की इस्तेमाल की बात कर रहा हो, मुझे नहीं लगता। मुझे इतना जरूर लगता है कि ये मैं नहीं मानता कि कल या परसों महीने दो महीने के बाद जिस तरीके के कैंप भारत कहता है, भारत में एक नई बात ये शुरू हो गई है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, वो काफी भारत का हिस्सा है, अगर वहां कोई कैंप है तो उस पर सर्जिकल स्ट्राइक किया जा सकता है, तो एक बहुत ही महदूद और लिमिटेड में समझता हूँ कोई एक्शन होगा अगर भारत की तरफ से हुआ, लेकिन फुल फ्लेज वॉर और खासतौर से न्यूक्लियर की बात तो मैं नहीं समझता कि भारत की तरफ से कोई होगी और दोनों मुल्क जो है अपने न्यूक्लियर हथियारों को एक डिटरेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस तरह किया कहा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतना बड़ा सिस्टम है और एक ऐसी चीज है जिसके बारे में लोगों को पता ना हो और जो दानिश्वर लोग हैं वो जानते हैं इसका कि इसका क्या इंपैक्ट होगा। तो लेकिन हाँ ये जरूर है कि दोनों एक दूसरे को धमकाने के लिए ये बात जरूर कह सकते हैं, लेकिन फौरी तौर पर मुझे नहीं लगता कि भारत में इस किस्म का कोई मूड है हुकूमत में या हुकूमत के बाहर किसी तरीके का जौहरी हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं अगर किसी किस्म का कोई जो है आमना सामना हुआ तो।
बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे भारत से सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज़िया कार पुष्पेंद्र कुमार, आपकी शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज। डॉक्टर नैयर, आप हमारे साथ रहें, बहुत सारे लोगों ने कॉल भी किया है, लेकिन बुनियादी तौर पे एक और इशू जो कि पहले इशू के साथ जुड़ा हुआ है, आपके इल्म में है कि अक़वामे मुत्तहिदा का यहाँ इजलास चल रहा है और पाकिस्तान को काफ़ी आइसोलेट करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर दो अमरीकी कानून साज हैं, पो और डेना रोरबाखर, और उन्होंने एक बिल भी पेश किया जिसमें पाकिस्तान को दहशतगर्द करार देने की कोशिश की गई। लेकिन साथ साथ इस्लामाबाद में आज अमेरिका पाकिस्तान का जो है दिफाई मशावरती ग्रुप मिला और अमेरिकनों ने पाकिस्तान की तारीफ की कि उन्होंने अलकायदा के ख़िलाफ़ अच्छा किरदार अदा किया है। इस तरह का अमेरिका का बयान आना कितना अहम है इस पूरी सूरत हाल में?
देखिए ऐसा है कि एक तरफ ये बयान है, अगर ये बयान ऐसा है कि जिसमें पाकिस्तानियों की तसल्ली हो जाती है तो बड़ी अच्छी बात है, मगर दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका के अफसर जो हैं और ख़ासतौर पर जो उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं वो तो तकरीबन हर रोज ही ये कहते रहते हैं कि जी हमें तसल्ली नहीं है, डू मोर, पाकिस्तान को और कुछ करना चाहिए और पाकिस्तान इसके बारे में खासा परेशान है। दूसरी तरफ ये बात है कि हमें एक बात का, पाकिस्तानियों को एक बात का अच्छी तरह एहसास है कि जहाँ पे वो नाकाम है, और वो नाकामी जो है वो ये है कि इस वक्त वॉशिंगटन के अंदर, अमेरिका के अंदर, अगर इसराइल के बाद किसी मुल्क की सबसे मजबूत लॉबी है तो वो इंडिया की है, और उस लॉबी का असर किसी न किसी तरीके से हर तरीके से जाहिर होता चला जाएगा और पाकिस्तान इस मामले में बहुत पीछे रह गया है। वहाँ के जो हमारे सिफारतकार हैं वो इस काबिल नहीं रहे कि वो इस लॉबी के ऑनस्लॉट का मुकाबला कर सके। ये दो बातें अपनी जगह पे बहुत अहम है, मगर तीसरी बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी जो पिछली दहाइयों में चलाई है वो अब उसको ऐसी जगह पे ले गई है कि जहाँ पे अब उसको मुश्किलात का सामना है, और अब पाकिस्तान के अपने सीनियर पॉलिसी मेकर्स अब ये खुलकर ये कहने लगे हैं कि तुम्हारी पॉलिसियां नाकाम हो गई हैं, तुम उसको कुछ करने की कोशिश करो। अभी पाकिस्तान के चार सीनियर स्टेट्समैन ने अखबार में बयान लिखा, डॉन ने, जिसमें तीन फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरीज हैं और एक पाकिस्तान के सादिक जनरल हैं, जिन्होंने ये लिखा कि पाकिस्तान की ये पॉलिसी जिसके अंदर वो हक्कानी नेटवर्क उसके जरिए से अफगानिस्तान के अंदर अपने असर रसूख की बातें ये सब करने के ऊपर मुसर है, ये अब चलेगा नहीं आगे, इसको पाकिस्तान को अब अपने आप को किसी और तरीके से चलाना होगा, इसको रीथिंकिंग करनी होगी तमाम पॉलिसी की। क्या पाकिस्तान ये पॉलिसी की रीथिंकिंग कर लेगा या नहीं कर पाएगा, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्शन पे पाकिस्तान की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी पहुंच चुकी है, और अभी तक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बनाने वालों में जो इस वक्त मौजूद है, उन्होंने ये इंडिकेशन नहीं दी कि वो इसको किस तरफ ले जाना चाहते हैं।
जी डॉक्टर नैयर, एक दो मिनट और रुकें, हमें कॉल्स आई हैं इस मौजू पर भी। सरगोधा से गुलाम मोहम्मद कुछ कहना चाहते हैं। गुलाम मोहम्मद सरगोधा से, जी गुलाम मोहम्मद सरगोधा से, अच्छा गालिबन उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। और हमें कॉल किया है चित्राल से मोहम्मद शफी ने। जी मोहम्मद
अस्सलाम वालेकुम नफीसा, बहुत शुक्रिया ये चित्राल से कॉल लेने का। मोहतरम मेहमान से सवाल मैं ये करूंगा कि इंडिया जो है बार बार धमकियां हमें दे रहा है, आप एक बतौर साइंसदान मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो कुछ हमने बनाया है ये हमने किस लिए बनाया है? कि दुश्मन अगर हमें आंग दिखा रहा है तो हमें उस आंग को निकाल देना चाहिए, उसको जला देना चाहिए। और क्या हमारे
अच्छा, शुक्रिया आपके कॉल करने का, आपका आपके कॉल करने का शुक्रिया।
भगवान पे खुशी का जश्न मनाने वाला कोई ना।
डॉक्टर नैयर, शायद लोगों को मालूम नहीं है कि अगर जौहरी हथियार इस्तेमाल किए गए तो उसके नतायज क्या होंगे, अगर दो मिनट में आप ये बात कर सकें। जी
देखिए, पाकिस्तान ने खुद भी कहा है कि वो जौहरी हथियारों को इस तरीके से बेजर्दी से इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हिंदुस्तान ने पहले ही पॉलिसी बनाई हुई है कि वो पहल नहीं करेगा हथियार चलाने में। उसकी वजह जो है वो ये है कि अगर इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने पांच पांच जौहरी हथियार एक दूसरे के ऊपर फेंके तो 2 करोड़ इंसान फना हो जाएंगे, 2 करोड़ इंसान मौत का शिकार हो जाएंगे, चाहे फौरी हो चाहे कुछ अरसे बाद तक हो, और 5-10 शहर जो हैं वो मलिया मेट हो जाएंगे, इकोनॉमी खराब हो जाएगी, हर चीज साहस नाश हो जाएगी। और सिर्फ उसके बाद भी अगर फर्स्ट किया पांच हुई, अगर ये पांच के अगर ये 10-15 हथियार इस्तेमाल कर ले तो फिर उसकी तबाही जो है वो तमाम दुनिया महसूस करेगी, क्योंकि उससे जो चीजें निकलेंगी वो तमाम दुनिया में फैलकर वहां के लोगों को परेशान करेगी। तो ये कोई मजाक बात नहीं है। क्योंकि हथियारों के बारे में हमारे हुक्मरान भी ठीक कहते हैं कि ये इस्तेमाल के लिए नहीं है, डराने के लिए है। लेकिन यह है कि हाँ, ये बात सही है आपकी कि हिंदुस्तान को इस बुनियाद पे किसी एडवेंचरिज्म का शिकार नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान को वो दबा लेगा, पाकिस्तान अपने एटम बम की धमकियां बरकरार रखेगा। लेकिन जब एक दूसरे को इस तरीके से एटम बम की धमकियां हो जाती है ना, तो फिर उनके दरमियान किसी और सतह के ऊपर चपकलिश चलती रहती है। नुकसान ये है, चपकलिशें खत्म नहीं होती और लड़ाइयाँ चलती रहती हैं और दहाइयों तक चलती रहती हैं, दोनों मुल्कों को बिल्कुल मुफलिस कर देती है।
बिल्कुल सही है,
अच्छा है कि उससे बचा जाए।
हमारे साथ थे इस्लामाबाद से जौहरी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल हमीद नैयर, आपकी शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पे जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर और कहाँ?
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है।
भाई www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
जी आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और हम अपने अगले मौजू की तरफ आते हैं, और मौजू ये है कि अफगानिस्तान की हुकूमत और हिजब इस्लामी के दरमियान एक अमन मुआहदे पर दस्तखत हुआ है। हमारे पास वक्त कम होता है लिहाजा हम रिपोर्ट नहीं सुनाते, लेकिन हमें ज्वाइन किया है अफगानिस्तान में पाकिस्तान के साबिक सफारतकार अयाज वजीर ने, उनके साथ होंगे सीनियर सहाफ़ी मुश्ताक यूसुफजई। अयाज साहब, आपसे कमेंट्स लेना चाहेंगे कि आपके ख्याल में हिजब इस्लामी के साथ अफगानिस्तान सरकार का मुआहदा करना क्या मुल्क में قیام امن کے لیے ایک اچھا پیغام ہے یا نہیں؟ جی
یہ اچھا پیغام ان سینس ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اشرف غنی صاحب کی حکومت نے اپنے مخالفین میں سے کسی کے ساتھ پیس ڈیل کیا ہے. دوبڑی فیض اور سمبالک جسٹر اس میں زیادہ ہے. انڈر گراؤنڈ حزب اسلامی یا گلبدین اکمتیار کی پارٹی کی اتنی طاقت نہیں رہی جتنی کسی زمانے میں تھی, لیکن پھر بھی اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے, ایک نام ہے اور ایک پارٹی تھا, وہ کسی بھی چوٹی ہو ایک ہے جن کے ساتھ تھا افغان حکومت نے ڈیل کیا ہے. تو دس از ان اے وے شوئنگ وے ٹو ادر کہ اگر انہوں نے بھی بات چیت کرنی ہے تو افغان حکومت پھر اس لیے تیار ہے. لیکن ابھی چونکہ فائنلی دستخط نہیں ہوا, یہ بہت عرصہ سے چلتا رہا, شاید دو سال لگ گئے اس کو. ابھی فائنل ٹیکسٹ تو شاید پریزیڈنٹ اشرف غنی اور گلبدین اکمتیار سائن کریں گے, لیکن ایگریمنٹ ان پرنسپل سائن کر لیا. اب اس کے اندر کیا کنٹریبیوشن ہے اکمتیار صاحب کو, حکومت میں کیا رول دینا ہے یا سیاست میں کیا رول دینا ہے, میرا خیال ہے ساری بات اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. طالبان اور دوسرے مخالفین بھی دیکھیں گے کہ گلبدین اکمتیار کو ہاتھ کیا آیا, اگر صرف لسٹ سے ان کے نام ہٹانے تھے تو یہ کوئی اتنی بڑی ڈیل مجھے نظر نہیں آئی.
بہت دلچسپ. ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار مشتاق یوسف زئی ہیں. مشتاق یوسف زئی, جس طرح سے ایاز وزیر صاحب نے کہا کہ طالبان بھی دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں کہ حکمتیار کے ہاتھوں میں کیا آئے گا, ابتدائی طور پہ طالبان کی طرف سے کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟
لیکن میرے خیال میں جس کے سربراہ گلبدین حکمتیار ہیں ان کو طالبان سے کمپیئر کرنا میرے خیال میں مشکل ہے, اور اس لیے ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ جب افغانستان میں حکومت بنی, حامد کرزئی صاحب کی حکومت جب بنی تھی, اور جب وہاں پہ کوالیشن گورنمنٹ ہے ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ اور ڈاکٹر اشرف غنی کی, تو گلبدین حکمتیار اور ان کے لوگوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح وہاں جو عمل ہے, جو سیاسی پروسیس ہے ان میں شامل ہو جائے. اور خود ان کا وطن افغانستان گیا تھا, انہوں نے وہاں پر جو امریکی حکام ہے ان کے ساتھ بھی ان کی کافی ملاقاتیں ہو چکی ہیں, اور ان کے پہلے بھی کوشش تھی کہ یہ وہاں پر جو عمل ہے سیاسی عمل ہے اس میں شامل ہو جائے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حزب اسلامی کے زیادہ تر لوگ پہلے ہی افغانستان چلے گئے ہیں اور وہ ہم اس کرنے کی حکومت میں بھی شامل تھے. اب جو کہ وہاں پہ گورنمنٹ ہے اشرف غنی صاحب کی, تو اس میں ان کے لوگ شامل ہیں, تو یہ اتنے پہاڑ نہیں تھے. اور افغانستان میں جو وہاں پہ اس وقت ایک وائرس ہے, جو ایک ممکن ہے, ایک جنگ جاری ہے فوجوں کے خلاف اور افغان کے خلاف, تو میرے خیال میں اس میں مطلب صاحب کی یا ان کی تنظیم اسلامی کا اتنا بڑا رول نہیں تھا.
کیونکہ آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے, لیکن ایک منٹ اور رکیں ہمارے ساتھ. ایاز صاحب, یہ بتائیے کہ اس وقت گلبدین حکمتیار کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں پائی جاتی ہے انسانی حقوق کی جو کمیونٹی ہے اس میں، کیا آپ کے خیال میں ان کو شامل کر کے اشرف غنی کوئی غلطی تو نہیں کر رہے ہیں؟
نہ، میرا خیال ہے وہ رشید دوستم سے زیادہ انسانی حقوق کے فائدے سے نہیں کرے، اگر اس طرح جانا ہے تو کئی لوگ ہیں افغان حکومت میں بھی جنہوں نے سیریسلی ہیومن وائلیشن کی ہے، لیکن یہ جنگ میں بطور شخص سے ہو ہی جاتا ہے، لیکن اگر ربی جی اپنا قبلہ درست کرے تو پھر اس میں حرج کیا ہے؟ اس کی پہلے تاریخ میں اگر جاتے ہیں جب وزیر اعظم بنے تو ان کو بیچارے کو وہاں حکومت میں ہی کرنے دیا مکہ مسعود میں، اور دونوں کے آپس میں لڑائی کی وجہ سے کابل کندرات ہی بن گیا تھا، وہ تو دوسری تاریخ سے دوسری بات ہے، لیکن اب وہ نہ وہ سچویشن ہے اور نہ وہ لوگ کے سوائے گلبدین کے، باقی تو نئے لوگ ہیں. اچھا. ہاں عبداللہ عبداللہ بھی اس طرف ہے، لیکن میں نے اس لیے پہلے سوال کے جواب میں آپ کو کہا کہ ہم اب دیکھیں گے کہ اس پلانامہ کے بعد یا اس وعدے کے بعد جب حکمتیار صاحب حکومت میں آتے ہیں تو یہاں پہ کیا سچویشن ہوگی. ابھی بھی سگنیچر شاید ڈیلے اس لیے ہوا تھا ایک رپورٹ کے مطابق کہ شاید عبداللہ عبداللہ کو اس سے اعتراض تھا، پرانے اچھے تعلقات نہیں ہیں. اب دیکھیں گے کہ یونٹی گارمنٹ اب مزید تیسرا ایلیمنٹ جب اس میں آتا ہے، یہ دوستی تو آپس میں ویسے بھی اتنی خاص نہیں بنتی، تو تیسرے کے آنے سے تین دھڑی حکومت بن جائے گی یا وہ دھڑے ختم ہو جائیں گے، اتفاق ہو جائے گا، شیر و شکر ہو جائیں گے. بٹ دس آل ڈیپینڈ آن
بالکل. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے پاکستان کے افغانستان میں سابق سفارتکار ایاز وزیر جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار مشتاق یوسف زئی جو پشاور میں ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا، اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی. www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے افغان نجات کے احمد خان رحیمی، جو کہ جیسے کہ آپ کو علم ہے ان پر الزام ہے کہ انہوں نے نیو یارک میں دہشت گرد حملے کیے تھے. اس وقت جو تازہ اطلاعات آئی ہیں ان کے حوالے سے وہ یہ کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ رحامی کی جو بیوی ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں. اس سلسلے میں ہم چلیں گے کوئٹہ، جہاں سے ہمیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار شہزادہ ذوالفقار نے جوائن کیا ہے. شہزادہ ذوالفقار، آپ کو خوش آمدید.
تھینک یو جی.
تو آپ کو ایک چھوٹی سی رپورٹ ہم سنانا چاہتے ہیں اسی موضوع پر، اور اس کے بعد آپ سے سوال کریں گے. یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان کی طرف سے پہلی مرتبہ کہا گیا ہے کہ نیو یارک میں بم دھماکے کے ملزم قرار دیے گئے افغان نژاد امریکی شہری احمد خان رحمی کی اہلیہ پاکستانی شہری نہیں ہے. اس سے قبل ذرائع ابلاغ میں ایسی خبریں سامنے آئی تھیں کہ احمد خان رحمی پاکستان کا سفر کر چکے ہیں اور ان کی اہلیہ کا تعلق ممکنہ طور پر پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ سے تھا. جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ احمد خان رحمی کی اہلیہ پاکستانی شہری ہیں، لیکن ان کے بقول یہ درست نہیں.
It has been reported that his wife is a Pakistani, which is not correct. She is also, according to our preliminary investigations, she is also an Afghan national born in Kabul in 1991. I am not aware if there is any request which has come from United States to provide assistance or information in this regard.
نفیس زکریا نے کہا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق احمد خان رحمی کی اہلیہ افغان شہری ہیں جو 1991 میں کابل میں پیدا ہوئی۔ نفیس زکریا نے کہا کہ ان کے پاس اب تک ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ امریکہ نے احمد خان رحمی سے متعلق معلومات کے حصول کے لیے پاکستان سے رابطہ کیا ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بڑی تعداد میں افغان پناہ گزین 3 دہائیوں سے آباد ہیں اور کوئٹہ یا دیگر علاقوں سے وہ اپنے ملک سفر بھی کرتے رہے ہیں۔ احمد خان رحمی کو نیو یارک اور نیو جرسی میں ہونے والے بم دھماکوں میں باضابطہ ملزم نامزد کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے کی شب نیو یارک میں بم دھماکے میں 29 افراد معمولی زخمی ہوئے تھے، جبکہ اسی علاقے میں ایک اور پریشر کوکر بم بھی رکھا گیا تھا جو پھٹ نہیں سکا۔ اس کے علاوہ اسی روز نیو جرسی کے علاقے میں ایک کوڑا دان میں بھی بم دھماکہ ہوا، تاہم اس میں کوئی شخص زخمی نہیں ہوا۔ احمد خان رحمی جنوری 1988 میں افغانستان میں پیدا ہوئے تھے اور بچپن میں ہی اپنے خاندان کے ہمراہ امریکہ منتقل ہو گئے۔ ان کی گرفتاری کے بعد ذرائع ابلاغ میں ایسی خبریں بھی سامنے آئیں کہ رحمی نے حالیہ برسوں میں پاکستان کا متعدد بار سفر کیا، جس کے بعد وہ انتہا پسندی کی جانب مائل ہوئے۔ تاہم پاکستان میں تجزیہ کاروں اور قانون سازوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا تھا کہ بغیر ٹھوس شواہد کے نتیجہ اخذ کرنا اور الزامات عائد کرنا درست نہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، اور شہزاد ذوالفقار سینئر صحافی ہیں، اس وقت کوئٹہ میں ہیں، اور آپ ہمیں بتائیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ کوئٹہ میں افغانوں نے شادیاں کی ہیں اور اس لحاظ سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ افغان ہیں یا پاکستانی ہیں۔ رحیمی کی بیوی کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا معلومات حاصل ہوئی ہے؟
ابھی تک تو دو یہ تیسرا دن ہے۔ آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کے جو لوگ ہیں، انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، پولیس ہے، ان سے ہم پتہ کریں کہ کیا یہ ہے، ان کے پاس رپورٹس کیا آئی ہے۔ ابھی تک بڑے ٹائٹ لپڈ ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ اس بارے میں ان وہ یہ میرا اپنا خیال ہے، گمان میرا یہ ہے کہ قطعاً ایسا نہیں ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ پتہ نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ ان کو ضرور پتہ ہوگا۔ تبھی فورن آفس نے آج بالکل یہ کہا کہ ہماری جو ہے وہ ابتدائی معلومات اور ہماری انویسٹیگیشن ہے، اس کے مطابق وہ جو ہے اس کی وائف پاکستانی نہیں ہے بلکہ وہ بھی افغانی ہے۔ یہ ایک خیال کیا جاتا ہے کہ ان کو معلومات ہے، لیکن بالکل کسی پریس میں کہیں لیک نہیں ہوا، نہ کہیں کوئی پتہ چلا ہے۔ اور اس وقت دو تین دن سے تمام کوشش کر رہے ہیں، تمام ہم جرنلسٹ، کہیں سے ہمیں کوئی پتہ چلے، اور ہم بالکل انتظار میں ہیں کہ ہم ان کی فیملی تک رسائی حاصل کریں، پہنچیں جہاں رہتے ہیں وہ، تاکہ ان سے مزید معلومات لیں۔ اور ویسٹرن میڈیا بھی اس وقت بہت ہی بے چین ہے، اور یہاں کے صحافیوں کو وہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کچھ اس میں معلومات حاصل کر کے ہمیں کوئی رپورٹ بھیجیں، کوئی رپورٹ لکھیں، لیکن اب تک کوئی اس طرح کی معلومات اکٹھی نہیں کیا جا۔
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہاں بھی یہی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کیا تحریک طالبان پاکستان یا داعش نے رحیمی کو کوئی ٹریننگ دی تھی، کیونکہ ظاہر ہے اس سے تو بالکل ہی ایک نیا پہلو کھلتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہمیں کچھ لوگوں نے کال کیا ہے سرگودا سے، غلام محمد کچھ کہنا چاہتے ہیں اس موضوع پہ۔ غلام محمد جی، غلام محمد، اچھا غالباً ان کو میری آواز نہیں آ رہی ہے۔ سندھ چلتے ہیں، جہاں سے علی ناز کچھ کہنا چاہتے ہیں۔
ہلو، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام، کہیے۔
ہاں جی، کیسی ہیں؟ عید مبارک ہو آپ کو۔
آپ کو بھی۔ جی
خیر ہوں گا۔
جی جی، کہیے۔
کئی دنوں کے بعد عید مبارک دینے کے لیے کال کی۔
اچھا اچھا، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا، کیونکہ ہمارے پاس موضوعات بہت ہوتے ہیں اور وقت کم ہوتا ہے، لہٰذا اگر کوئی بات کہنی ہو کسی کالر کو تو وہ کہیں، ورنہ ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے۔ اس وقت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار شہزاد ذوالفقار جو کوئٹہ میں ہوتے ہیں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ، اور ہماری طرف سے خدا حافظ۔ اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، بجلی پیسہ کرنٹ لگاتے۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون پہ رابطہ کر کے 2,00,000 روپے لاؤ، اپنے بچیاں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، ہم اپنے آخری موضوع پر آتے ہیں، اور موضوع ہے جو امریکی میڈیا میں بھی زیر بحث ہے، کیونکہ کل رات کو شارلٹ نارتھ کیرولائنا میں بڑی جھڑپیں ہوئیں سیاہ فام مظاہرین اور پولیس کے درمیان، اور اس کے بعد وہاں ہنگامی حالات نافذ کیے گئے ہیں۔ اس وقت اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں محمد توفیل، جو کمیونٹی کی بھلائی کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور توفیل صاحب آپ کو خوش آمدید۔
شکریہ۔
تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ صدر اوباما، سیاہ فام صدر، ان کے دور میں ہم نے کچھ زیادہ ہی اس طرح کی جھڑپیں دیکھی ہیں پولیس اور سیاہ فام مظاہرین کے درمیان، کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا آپ کے خیال میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟
میرا خیال ہے کہ اوباما کے پریسیڈنٹ بننے کے بعد ایک قسم کی اندر جو لوگوں کو ایک نفرت ہوتی ہے ایک سیاہ فام آدمی سے، وہ کچھ بڑھ کر کے سامنے آئی، اور لوگوں نے کوئی زیادہ اچھا ریئیکشن اوباما کے، حالانکہ اوباما کو 2 بار صدر کیا، لیکن ایک گروپ ہے ہمارے امریکہ میں جو ریپبلکن کا گروپ ہے، یا جو میجارٹی آف دا اسٹیٹس امریکہ میں ہیں دے آر کنٹرول بائی ریپبلکن پارٹی، چونکہ ان کے گورنر، ان کا سارا ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اوباما کے ہاتھ پہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو چونکہ ہر اسٹیٹ کی پولیس جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور وہ اپنے علاقے کی ذمہ داری خود لیتے ہیں، تو ان کا پورا ٹریننگ پروگرام، ان کا پورا مینجمنٹ، یہ سب ریپبلکن پارٹی کے ہاتھوں میں ہے موسٹلی۔ کچھ ایکسیپشن ضرور ہیں جو ڈیموکریٹک پارٹی میں بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ بالٹی مور میں ہوا تھا یہاں کا گورنر، اور جو ہے ابھی اس وقت تو خیر ریپبلکن ہو گیا ہے، لیکن نارملی ڈیموکریٹک پارٹی کے ہوتے ہیں۔ تو ایک قسم کا یہ جو ٹسل چل رہا ہے، اور یہ جو ہمارے ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں، ان کی وجہ سے جو ایک مقدر سی ہو گئی ہے فضا ہمارے ملک کی، اور تو اس کی وجہ سے بھی کچھ بڑھ رہا ہے، اور کچھ میرا خیال ہے کہ یہ نظام جس کے تحت کہ گولی مار دی جاتی ہے کسی بھی آدمی کے خلاف، ان کو شبہ ہوا تو یہ کہہ کر کے کہ یہ ہمیں مارنے جا رہا تھا تو ہم نے اس کو مار دیا، تو اب اس کو فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے جتنے کیسز کورٹ میں جاتے ہیں تو 9 of 10 جو ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا پولیس کے خلاف، تو اس کی وجہ سے بھی ایک ریزنٹمنٹ ہے کمیونٹی میں کہ وہ سب کچھ احتجاج بھی کرتے ہیں اور اس کے خلاف آواز بھی بلند کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا ہے۔
لیکن کہتے جی، لیکن یہ بتائیں، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پولیس سیاہ فام لوگوں کو زیادہ آسانی سے گولی مارتے ہوئے نظر آ رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ کل بھی آپ نے تصاویر دیکھی ہوں گی کہ وہ سیاہ فام لوگ جو کہ مظاہرہ کر رہے تھے شارلٹ نارتھ کیرولائنا میں، ان میں سے بہت ساروں نے لوٹنا شروع کر دیا دکانوں میں داخل ہو کر۔ تو قصور کس حد تک ان اس کمیونٹی پر بھی جاتا ہے؟
نہیں, اس کمیونٹی پہ ڈیفینیٹلی جاتا ہے, چونکہ کوئی شخص اس کو روا نہیں رکھتا کہ آپ ہلڑ بازی کریں یا آپ آرسن کریں یا لوٹنگ کریں, اس کی تو بالکل اجازت نہیں ہے. اور ہماری جو اٹارنی جنرل ہے لنچ, اس نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ غلط چیز ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن لوگوں کی ایموشنز کو کیا کیا جائے؟ کہانی یہ ہے نا کہ ہم تو بہت ان کو سکھا سکتے ہیں, پڑھا سکتے ہیں, لیکن یہ بالکل, یعنی کہ یہ بڑا اچھا مضمون ان لوگوں نے لکھا, یہی لکھا ہے کہ کمیونٹی جو ہے بوائلنگ پوائنٹ پہ آ جاتی ہے, بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر, اور اس کے بعد ان کو کچھ نظر نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. جو کچھ ہوتا ہے سب توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں. تو بہرحال ماب جو ہو جاتا ہے اور ماب میں یہ ریئیکشن ہوتا ہے اور اس کو آپ کنٹرول نہیں کر پاتے, تو اسی لیے کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ یہ کنورٹ نہ ہو اس سچویشن میں کہ انفارچونیٹلی, مگر جو کلنگ کر رہے ہیں اور جو ہوتی ہے اس کے بعد ایک ریئیکشن بلڈ اپ ہو جاتا ہے اور وہ اس فارم میں نظر آتا ہے کہ جہاں آرسن اور لوٹنگ. اور چونکہ شارلٹ بڑی اچھی جگہ ہے, بڑی 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 یونیورسٹی ہے اور سب کچھ بڑا اچھا نظام ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہو جاتا ہے. مگر وہ اسی بات پہ کہ وہ اسکاٹ جو بچہ تھا, فیملی والے کہہ رہے تھے کہ وہ اسکول گیا تھا بچے کو لینے کے لیے, کتاب پڑھ رہا تھا, یہ لوگ کہتے کہ نہیں جی وہ تو ہاتھ میں اس کے گن تھا اور وہ باہر نکل آیا اور اس کو مار دیا, اور مارا بھی ایک افریقن امریکن, یعنی وہ کالا آدمی ہے جس نے مارا ہے اس کو, اور وہ کہتے ہیں مگر وہ ویسٹ بھی وہ کیمرہ نہیں پہنے ہوا تھا. بھائی کیوں نہیں پہنے ہوئے تھا؟ کہتے ہیں دوسرے فورسز کے لوگ جو تھے وہ پہنے ہوئے تھے لیکن وہ پہنے ہوئے نہیں تھا. اب ان کے لا کے مطابق انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کیمرے کی فلم ہے وہ بھی نہیں دکھائی جا سکتی, اس کے لیے کورٹ میں جا کے آرڈر لینا پڑے گا بفور دا فلم کین بی شون آؤٹ سائڈ. اب یہ سارے مسائل جو ہیں یہ اسٹیٹ کے ہیں اور اسٹیٹ ہی اس کو حل کر سکتی ہے. تو لوگوں نے لاز بھی ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ جس میں زیادہ لوگوں کو پتا نہ چلے کہ اندر کیا ہوا ہے. جب تک, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب پولیس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جائے گی پھر ہم بتائیں گے کہ ہم کیا دکھائیں گے کیا نہیں دکھائیں گے. یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ آپ نے اگر فلم لی ہے تو اس کو فوراً دکھا دیں آپ, مگر نہیں دکھاتے, اب کیا کیا جائے؟ بہرحال ہمارے ملک کے اور چل رہے ہیں, اور میرا خیال ہے سب سے پہلے تو یہ اصول ہونا چاہیے کہ یہ جو شوٹ ٹو کل جو ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے. آپ اس کے پیر میں مار دیں گولی, شولڈر میں مار دیں, کہیں مار دیں, مگر سر اور دل میں نہ مارے تو بہت بہتر ہوگا.
بالکل
جائے گا یا جو بھی ہو جائے گا, لیکن بہرحال یہ نہیں ہو رہا ہے اور کئی ملکوں میں یہ نہیں ہو رہا ہے. شوٹ ٹو کل جو ہے وہ بنا ہوا ہے پریکٹیکل, اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو مار دیا. اس ملک میں 706 لوگ مارے گئے ہیں اور اس میں سے 163 لوگ جو ہیں وہ اب سیاہ فام لوگ ہیں جو مارے گئے ہیں.
بالکل,
اس وجہ سے بھی ٹینشن کافی بڑھ گیا ہے.
یہ بتائیں, آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کا ذکر کیا اور آپ کے علم میں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سیاہ فام لوگ ووٹ نہیں دیتے یا نہیں دیں گے. ہم نے پولز دیکھے کہ 1% سے زیادہ تر, زیادہ زیادہ 8% سیاہ فام لوگ ان کو ووٹ دیں گے. تو اس صورتحال میں جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, ٹرمپ سیاہ فام لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟
مطلب ہے کہ ایک سیاہ فام جو ہے وہ ہمارا, ان کا جو کینڈیڈیٹ تھا جو پریسیڈنشل کینڈیڈیٹ, تو وہ بھی ان کے ساتھ ہے. اور کین یو بلیو کہ ہمارے پاکستانی بہت سے ہیں مسلمان جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں اور وہ بھی نظر آتے ہیں. آج ایک سکھ آدمی بھی ان کے پیچھے کھڑا نظر آ رہا تھا. تو بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں یہ ساری باتیں کر رہے ہیں تو ہم مسلمان ہیں, ہم ان کے کمپین میں جا کے کام کریں گے, ہم ان کے ساتھ جائیں گے تاکہ ان میں تھوڑی سی نرمی آئے. تھوڑا سا یہ ہم لوگوں کو دیکھ کر کے شاید وہ اتنی سخت باتیں نہیں کرے جو کہ کر رہے ہیں. اور سیاہ فام کے لوگوں سے بھی انہوں نے ایڈریس کیا ہے کہ تمہاری تقدیر بدل جائے گی, کیونکہ تمہارے اوباما ایڈمنسٹریشن میں تو تمہاری
تقدیر ہی نہیں تھی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو فیض صاحب بہت شکریہ, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے محمد توفیل جو کمیونٹی کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئر تھے ڈین کرافٹن, پروڈیوسر گل رخ. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔